السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تین جمعہ پہلے ایک اصول بتلایا تھا جس کو اصول اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اس کی مثالیں ہم نے شروع کی، تو ایک ہی میں تین جمعے ہو گئے اس قسم اقامت افیم میں. اصول کو یاد رکھیں تاکہ میں بات کو موضوع کے تحت آگے جو سنانا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رہے. افراد اور تفرید سے بچنا ہے، یعنی نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا، اعتدال کی روش پر میانہ روی کے ساتھ اوسط راہ کو اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے. یہ ہر معاملے میں ہے، دین کے ہر شعبے میں. دین کے تین شعبے ہیں، ایک شعبے کو شعبے عقائد کہتے ہیں، دوسرے شعبے کو شعبہ مسائل کہتے ہیں، تیسرے شعبے کو شعبہ اخلاق کہتے ہیں. اس مجموعے کو دین کہتے ہیں. عقائد میں بھی افراد و تفرید نہیں ہونا ہے، کیونکہ عقائد میں افراد کا مطلب شرک ہے اور تفرید کا مطلب کفر ہے، اور مسائل میں افراد کا مطلب بدعات ہے اور تفرید کا مطلب الحاد ہے. سمجھ گئے؟ ایسے ہی اخلاق میں نہ زیادتی کر سکتے آپ نہ کمی کر سکتے. اخلاق کے تعلق دو طرح سے، ایک اپنی ذات کے ساتھ، دوسرا اس کا اثر غیر پر. ایک صرف اپنی ذات کے حد تک محدود ہے، دوسرا اس کا اثر دوسرے پر ظاہر. ان دونوں اخلاق کے شعبوں میں ہمیں اعتدال والی روش اختیار کرنی چاہیے. یہ مضمون ہمارا چل رہا ہے، یہ اصول ہم نے بتایا. اس اصول کے تحت میں ایک مثال ہم نے عقائد کے باب میں دی اور ایک مثال ہم نے اخلاق کے باب میں انسان کے اپنے انفس میں وضیعت، فطرت انسانی میں اللہ نے جو غصہ رکھا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس میں کیسے اعتدال آنا چاہیے، اس کی ہم نے دو جمعہ میں تفصیلات بیان کی. دو جمعہ کو خلاصے کے طور پر یاد رکھیں، آسان کام تو نہیں ہوتا نا کہ پورا مضمون یاد رہے. کم از کم چند ایسے الفاظ یاد کر لیں جن الفاظ سے مضمون سارا یاد رہے. علماء نے لکھا ہے غصے کی چار قسمیں: سریع الغضب، بطیء الفعل، وہ غصہ جو جلدی آئے اور دیر میں جائے، یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے. دوسرا بطیء الغضب، بطیء الفعل، دیر میں غصہ آئے لیکن جائے بھی دیر میں، تب بھی یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے. تیسرا سریع الغضب، سریع الفعل، جلدی آئے اور جلدی چلے جائے، جس مقصد کے لیے غصہ آیا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو، تو یہ بھی ناپسندیدہ، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوا نا. غصہ آنا کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، مقصد حاصل ہوئے بغیر چلا جائے تو فائدہ کیا ہوا غصے کا. چوتھا بطیء الغضب، سریع الفعل، غصہ ہر بات میں نہ آئے، جہاں آنا ہو برمحل آئے اور پھر جب مقصد پورا ہو تو فوری چلا جائے، اس کو کہتے ہیں بطیء الغضب، سریع الفعل، دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. یہ چوتھی قسم مطلوب ہے غصے کی، جو فطرت میں اللہ نے وضیعت کی ہے، ہمارے مزاج کو، ہمارے غصے کو اس اعتدال والی روش پہ ہمیں لانا ہے. پھر اس میں حکم ہے، یہ تین میں تو حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ پسند نہیں ہے تو اس میں حکم کیا لگے گا، نہیں ہونا ہے بس نہیں ہونا ہے. اسی لیے فرما دیا اجتنب الغضب، اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ. اب جب کر سکتے ہو تو کہاں کر سکتے ہو، تو بتلا دیا کہ اس کے محل چار پانچ ہیں، چار پانچ اس کے محل ہیں، ان محلات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ شان الوہیت میں، شان رسالت میں، شان صحابہ میں، شان شریعت میں اگر گستاخی بے اعتدالی ہو پھر تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ ہاں اپنی ذات میں بھی آ سکتا ہے، لیکن قصاص کی اجازت ہے، برابر برابر تک کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ پانچویں شکایت ہے، اگر حد سے بڑھو گے تو پوچھو گے، عفو اور درگزر کرو گے تو پھر اللہ کی جانب سے انعام پاؤ گے، احسان کرو گے تو اللہ بھی تم پر احسان فرمائیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ حدیث سنائی، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ، جو اپنے غصے پر خود کو قابو کر لیتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ غصے کی چار قسموں میں ایک پسندیدہ، تین ناپسندیدہ، اس ایک پسندیدہ میں پھر حکم ہے کہ تمہیں کتنا غصہ کرنا چاہیے اور کہاں کرنا چاہیے۔ شریعت، الوہیت، رسالت، صحابیت، شریعت، اپنی ذات میں صرف قصاص، یہ پانچ مقامات محل غضب کہلاتے ہیں، ان میں آپ کو اجازت ہے۔ چار میں معافی نہیں ہے، ایک میں معافی کو پسند کیا ہے۔ الوہیت میں کوئی گستاخی کرے گا تو کوئی معافی نہیں، لیس لہ العفو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے۔ جیسے میں نے مثال گزشتہ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ قرآن شریف کی آیت کی شان نزول کے تحت میں سنایا تھا، لوگوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو مارا۔ الفاظ بھی ہیں کچھ انہوں نے ادا کیے، لیکن احتیاط کے لیے ہم نے ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا ہے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے۔ کبھی کبھی اپنی زبان کو بھی ہمیں قابو میں رکھنا پڑتا ہے احتیاط کے لیے۔ میں نے یہ وضاحت بھی اس لیے کر دی کیونکہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بات کچھ اور نظر آتی ہے، منصاحب کچھ اور بولے بلکہ سنے سمجھ میں آتا نہیں۔ دوستو بولتے تو ہیں، وہی بات ہوتی ہے، منشا وہی ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کو ہر جگہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے محل ہوتے ہیں۔ اس احتیاط کے پیش نظر پھر کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ جب ہم بتا ہی رہے ہیں کہ صحابیت کی شان میں گستاخی ہو تب بھی نہیں بخشے جائیں گے، وہاں بھی معافی نہیں ہے، تو پھر اب اس کے بعد ایسا کوئی لفظ ہماری زبان سے اگر خدا نخواستہ نکل جائے جس سے پکڑ کا اندیشہ ہو تو پھر احتیاط کرنی ضروری ہو۔ دوسرا محل شان رسالت ہے، تیسرا محل شان شریعت ہے، چوتھا یوں سمجھے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے اپنی ذات کے حق تک قصاص کی، لیکن چار میں شریعت، الوہیت میں، رسالت میں، صحابیت میں، شریعت میں، یہاں عفو نہیں ہے، معافی نہیں ہے، آپ کو غصہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر یہاں بھی غصہ نہیں آیا تو کیا بولیں گے آپ؟ یہاں بھی غصہ نہیں آیا تو بے غیرتی بولیں گے، بے ایمانی بولیں گے، بلکہ بزدلی بولیں گے۔ بزدلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں غصہ آنا ہے آدمی کو وہاں بھی غصہ نہ آئے۔ اپنی ذات ہی کے حد تک ہم نے مسئلہ سمجھا ہوا ہے اور اپنی ذات کے حد تک غصہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کیا کرنا تھا؟ اس میں تو عفو اور درگزر کرنا تھا۔ جیسے میں نے گزشتہ زین العابدین کے دو واقعات سنائے، اس میں مثال دی، سیدنا علی المرتضیٰ کا واقعہ سنایا رضی اللہ عنہما، اس میں بتایا کہ کیسے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہے ہیں۔ یہ دو مثالیں میں نے، دو صحابہ کے مثالیں الگ الگ پیش کی ہیں، ایک صحابی ہیں ایک تابعی ہیں، حضرت حسین کے اولاد ہیں۔ اب ان دونوں کے واسطے سے جو ہمیں درس ملا ہے، خلاصہ آپ کو یاد ہو گیا، سمجھ آ گیا، تو آج دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے فطرت انسانی میں پروردگار عالم نے غصہ رکھا ہے، ویسے ہی فطرت انسانی میں پروردگار عالم نے شہوت کو رکھا ہے۔ اچھا یاد رکھو کہ محل غضب اور محل شہوت دونوں ایک ہی۔ صوفیہ کرام جو اہل تحقیق، اہل کشف، بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ ناف سے نیچے کا حصہ وہ غضب کا بھی ہے، ناف سے نیچے کا حصہ وہ شہوت کا بھی ہے۔ ناف سے نیچے جتنا حصہ ہے اس حصے کو حیوانیت کہتے ہیں، اور ناف سے اوپر سینے کا جو حصہ ہے اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ حیوان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق۔ حیوان ناطق انسانی حیات کو کہتے ہیں جس میں ادراکات کلیہ ہوتی ہیں، چیزوں کو سمجھنے کا مادہ اور ملکہ، بولنے کی قابلیت، سننے اور سمجھنے کی قابلیت، یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تعلق سینے سے اوپر کا حصہ ہے۔ اور سینے سے نیچے یا کمر سے نیچے کا حصہ یا پیٹ پیٹ سے نیچے کا حصہ, ان سب کو محل غضب, محل نفسانیت, محل شہوانیت کہتے ہیں. چونکہ یہ حیوان سے بھی متعلق ہے, انسان سے بھی متعلق ہے. حیوان بھی کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں. حیوان بھی جنسی خواہشات کو پوری کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں. طریقہ کار کے اعتبار سے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنی اس فطرت کی تکمیل کیسے کرنی, یہ یاد رکھنا ہوتا ہے. اس میں پھر افراط اور تفریط اور اعتدال. محاورہ مشہور ہے, کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب بہتی ندی ہے, گنگا بہ رہی ہے, ہاتھ دھو لو. اگر ہم بھی ایسے ہی بولیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے؟ ایک مسلمان کو جو امتیاز دیا گیا, ایک مسلمان کو جو شان دی گئی. یاد رکھو, اللہ پاک نے کبھی بھی تمہاری فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. جو تمہیں فطرت دی ہے, اس فطرت کی تسکین کا سامان بھی دیا ہے, اس کا محل بتایا, اس کا طریقہ بتایا, اس کا اسلوب دیا ہے. پھر کیا فرمایا قرآن مجید میں, جب یہ فطرت دی ہے تمہیں تو پروردگار عالم کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اگر تم تسکین چاہتے ہو تو نکاح کر لو, کیا مشکل ہے؟ ارے صاحب ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی, مسنا, اللہ فرماتے ہیں دو کر لو. نہیں صاحب دو میں بھی تسکین نہیں ہوتی, اللہ کہتے ہیں وَثُلَاثَا, تین کر لو. پھر آدمی کہتا ہے نہیں صاحب ابھی بھی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی, اللہ کہتے ہیں چار کر لو. اس کے بعد اگر کوئی بولا میری خواہش پوری نہیں ہوتی, وہ تو انہیں بیوقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل نفسانیت, حیوانیت کی شکل میں کرنا چاہتا ہے, وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی فطرت کو تسکین دینا نہیں چاہتا. یہ کیا ہے؟ اعتدال سے آگے بڑھ جانے والے, افراد کا شکار ہو جانے والے. ہے بھائی ٹھیک ہے, تو تمہاری تسکین کا سامان بھی دیا ہے, جو چیز کل تک تمہارے لیے ناجائز تھی, بس ایک دو جملے تم نے اپنی زبان سے نکالے کہ اتنے مہر پر, اتنے لوگوں کی گواہی میں میں نے اس سے نکاح کیا, اس نے کہا قبول کیا, یا اس نے کہا میں نے تم سے اس مہر پر نکاح کیا, تم نے کہا قبول کیا, قصہ ختم. جو ناجائز تھی وہ جائز ہو گئی, جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی, جس کو دیکھنا منع تھا اس کے ساتھ رہنے کو مسنون قرار دیا, اس کے ساتھ صحبت کو سنت قرار دیا, اور اس کے ساتھ صحبت کو ثواب قرار دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتے ہیں, یہ تو ہماری نفسانی خواہش کے لیے, یہ کیسے ثواب کا باعث ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم گناہ کرتے, اگر زنا کی طرف زنا کا ارتکاب کرتے تو کیا عذاب نہیں ہوتا؟ جب تم گناہ سے بچ کر ایک حلال اور جائز راستے سے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہو تو پھر اللہ ثواب بھی لکھ دیتے. یہ ان کی عنایت ہے, خواہشیں ہماری پوری ہو رہی ہیں اور وہ ثواب لکھ رہے ہیں. اور اس ثواب میں درجۂ کمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک ہے آدمی قربت کو اختیار کرے, اس کی اجازت ہے, لیکن قربت میں ثواب میں مزید کمال پیدا کرنا ہو تو طریقہ نبوی کے ذریعے سے تم اپنے عمل میں کمال کو پیدا کر سکتے ہو. سنت طریقہ, یعنی انتہائی برہنگی نہ ہو, بے حیائی والا عمل نہ ہو, لباس اوڑھ لیا جائے, چادر اوڑھ لی جائے, کوئی تمہیں دیکھنے نہ پائے, ایسی جگہ تم احتیاط کی روش کو اختیار کرو. یہ اس ڈر کے ساتھ کہ جہاں تم ہوتے ہو وہاں اللہ موجود ہوتا ہے, اس احساس کے ساتھ کہ جہاں تم ہوتے ہو وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. دائیں بائیں جو نام اعمال کے لکھنے والے ہیں وہ کہاں جاتے؟ ہمارے ہوں کہ ہماری اہلیہ کے ہوں, وہ بھی تو موجود ہی ہوتے. اب حیا کا راستہ یہ تھا, طریقہ نبوی یہ تھا کہ تم چادر اوڑھ لو تاکہ کم از کم درجے میں جس قدر احتیاط تمہارے اختیار میں تھی تم اس کو اختیار کرو. اب جو تمہارے اختیار سے ہی باہر ہو اس میں تو آدمی کچھ ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم لاکھ لباس پہن لیں تو اللہ سے کیا چھپائیں؟ کوئی چیز اللہ سے چھپ سکتی ہے؟ کوئی اللہ کے علم سے باہر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دیکھنے سے باہر ہو سکتی ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اللہ سے کون چھپا سکتا ہے اور کیا چھپا سکتا ہے؟ وہ ایسا علیم ہے, وہ خود قرآن میں بتاتا ہے علیم بذات الصدور, تمہارے تصورات, تمہارے گمانات, خیالات جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں وہ جانتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تم آنکھ کے ابروؤں سے خیانت کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے. آنکھ تو یہاں ہمارے پاس, ہم اس سے خیانت کر رہے ہیں لیکن وہ جان رہا ہے, تو اس سے ہمارا ظاہر اور باطن کیا چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ کیا چھپ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھپ سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے, اب اس سے چھپا نہیں سکتے. اب چھپا بھی نہیں سکتے اور خواہش کو دبا بھی نہیں سکتے. تو کیا فرمایا؟ اگر تم رک گئے بھی تمہارے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، خواہش پوری کریں تب بھی اللہ جانتے ہیں، لہذا جائز راستے میں تو اپنی خواہش کو تو پوری کر لو، طریقے نبوی کو اختیار کر لو، اس پر اللہ ثواب دے دے، اس سے تو کچھ چھپنے والا نہیں۔ محل بتا دیا، طریقہ بتا دیا، یہ ہے اعتدال۔ اور اگر اس اعتدال سے آدمی بالکل ہی نکل جائے، نکما ہو جائے، اور یوں کہے کہ نہیں صاحب اس فطرت کا میں داعی نہیں، یہ اس فطرت کا میں مدعی نہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، ایسی کوئی فطرت نہیں ہے، میں نکاح ہی نہیں کرتا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اگر ایسا کہیں تو دو چیزیں واقع ہوتی ہیں اس شخص کے بارے میں ذہن میں جمع ہوتی ہیں، یا تو اس شخص کو علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی جب یہ کہے میں شادی نہیں کروں گا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ رہبانیت کو اختیار کر رہا ہے، رہبانیت اسلام کی شعار سے نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے نہیں، ترک دنیا یا دنیا کی چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں ایسی ہیں، رات بھر آپ کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر اللہ کو منانے کے لیے، اور پچھلی امتوں کی عمریں اللہ پاک نے اتنی عطا فرمائی ہے کہ ان عمروں کا ہم تصور اور گمان نہیں کر سکتے، اور پھر ان کی عبادتوں کا تذکرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے عبادت گزار تھے کہ 40-40 سال تک مخلوق کی طرف، خلق کی طرف توجہ کرنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں پڑی، وہ اللہ کی طرف اس درجے متوجہ۔ تو جب یہ باتیں سنی تو ایک جذبہ ایمانی بیدار ہوا، اس خیال کے ساتھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی طویل تھی اور ان کی عبادتیں ایسی، کل قیامت کا میدان ہوگا اور ہم اپنی مختصر سی عمر لے کے جائیں گے، اور اس مختصر سی عمر میں کیے جانے والی مختصر عبادتیں ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، لہذا ہمارے جی میں یہ تمنا ہے کہ ہم عمر بھر میں روزے رکھیں اور کبھی نکاح نہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور اس کا طریقہ بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اس کا طریقہ بھی ہے، عبادت اپنے موقع پر ہوتی ہے، اور پھر نکاح کر کے بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرنا یہ اپنے موقع پر ہوتا ہے، یعنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کریں معاشرے میں رہتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھیں۔ اب یہ طریقہ درمیانی راستہ کہلاتا ہے جو سنت نبوی، اور جو اعراض کر جائے، نبی علیہ السلام اس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام، نکاح تو میری سنت ہے نا، میرا طریقہ ہے، اور اگر کوئی میرے طریقے سے اعراض کر لیتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ نکاح کو سنت یہاں سے کہتے ہیں سب، نکاح سنت ہے، نکاح سنت، نکاح صرف سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے اس میں نکاح کرنا، اور نکاح کے ذریعے سے اپنے لیے کسی چیز کو حلال کر لینا تاکہ فطرت کی تسکین ہو۔ کبھی نکاح فرض ہو جاتا ہے اس وقت جب زنا کا اندیشہ غالب ہو اور آپ بیوی کا حق دے سکتے ہو، اور پھر نکاح نہ کریں تو مرتکب حرام ہے ترک فرض کے موجب ہے، جب فرض ہو جاتا ہے، کیوں؟ آپ کے پاس استطاعت ہے، استعداد ہے، نکاح کی قابلیت ہے، اس کے باوجود نکاح نہیں کر رہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ نہیں اب یہ فرض چھوڑ رہا۔ کبھی نکاح واجب ہوتا ہے، آدمی کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس ضرورت کو ناجائز راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اس ناجائز راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شریعت مطہرہ جائز راستہ بتاتی ہے کہ تم نکاح کے ذریعے سے حلال کرو۔ اب یہاں آدمی جھمیلے کون لگائیں یہ سوچتا ہے، لہذا کبھی دبا نہیں سکتا ہے، کبھی دبا نہیں سکتا، اس وقت میں ارتکاب زنا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس پر واجب ہوتا ہے نکاح کرنا، فرض نہیں رہتا، درجہ دوم میں آ جاتا ہے۔ اب ایسی صورت ہے کہ آدمی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن اتنی شدید ضرورت نہیں کہ زنا کا اندیشہ ہو، استطاعت ہے لیکن اتنی شدید ضرورت نہیں کہ نکاح زنا کا اندیشہ ہو، اب ایسی صورت میں اس کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ ایک صورت وہ بھی ہے جس میں نکاح حرام، وہ بھی یاد رکھیں، وہ صورت یہ ہے حقوق ہی نہ دے سکتا ہو، زوجیت کے حقوق نہ ادا کر سکتا ہو پھر نکاح کرے، کیا ضرورت ہے تجھے نکاح کی؟ کسی کی زندگی برباد کرنے کا اللہ نے کیا حق تمہیں دیا؟ ایک عورت کو آپ اپنے گھر لاتے ہیں نکاح کر کے، اگر آپ اس کا حق نہ دے سکتے ہو تو پھر کیا عند اللہ مسئولیت نہیں ہے؟ حق نہ دے سکتا ہو پھر نکاح کرے گا تو یہ عند اللہ مسئولیت ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں نکاح کی قابلیت نہ ہو اور اس وقت تم نکاح کرو تو تمہارا یہ نکاح کرنا حرام۔ درجہ بندی کے اعتبار سے مسائل آپ علماء سے پوچھ لیں، میں نے اپنی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، فتاوی قاضی خان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اب اس میں آپ پڑھ لیں، مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ نکاح ایک ہے طریق نبوی، اس کو کہتے ہیں سنت، دوسرے یہ کہ باعتبار ضرورت، نکاح کبھی فرض ہے، نکاح کبھی واجب ہے، نکاح کبھی سنت ہے، نکاح کبھی حرام، حرام کب ہے؟ جب حق ادا نہ کر سکتا ہوں۔ سنت کب ہے؟ جس وقت آپ حق ادا کر سکتے ہوں لیکن زنا کا اندیشہ نہ ہو۔ اب اگر زنا کا اندیشہ بڑھ جائے تو پھر ایسی صورت میں آدمی پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور مرتکب ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں تو فرض ہو جاتا ہے۔ ابھی اندیشے میں ہو تو واجب، اور اندیشے سے گزر چکا ہو اور آگے بڑھ چکا ہو، مرتکب ہو چکا ہو، پھر تو فرض ہے، بجائے اس کے تمہیں جائز راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ شریعت پوچھتی۔ درجہ بندی یاد ہو گئی، اب آگے چلیں، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ فطرت میں اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ فطرت میں اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم میں سے کون اللہ پاک کا ڈر لے کر آتا ہے، تقویٰ اختیار کر کے آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ غصے کا کرنا اخلاق سے اس کا تعلق ہے، تکمیل شہوت یا نفسانی خواہشات اس کا جائز راستے سے اختیار کرنا، میرے دوستو اس کے اندر تزکیہ نفس ہے، اور اللہ پاک نے اس کے حدود بتلائے ہیں، ان حدود میں اپنے آپ کو اس درجے اعتدال میں رکھنا کہ نبوی طریقے سے باہر نہ ہو، اور اس درجے اعتدال میں رکھنا کہ اللہ کے حکم سے سرتاری نہ ہو، یہ ہوتا ہے کمال۔ جب یہ کمال پیدا ہوتا ہے پھر پروردگار عالم کی جانب سے عنایات ہونا شروع ہوتی۔ اب اندیشہ گناہ، زنا کا جب اندیشہ ہوتا ہے، اس کا محل بدایت جہاں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ دو بتائے، نمبر ایک آنکھ، نمبر دو دل۔ آنکھ سے دیکھتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جس چیز سے دیکھنے کے بعد اس قسم کے تصورات اور خیالات آتے ہیں وہاں پر پہرا لگایا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس کا، قرآن مجید کی جامعیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اہل ایمان سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ارے صاحب، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ تعلق ہی یہ ہے کہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو بدایت پر مہر لگا دی، بدایت پر احتیاط کا پہرا لگا دیا۔ اب دیکھو گے غلط نہیں تو تصور غلط نہیں آئے گا، تصور غلط نہیں آئے گا تو غلطی کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ تو تین دیواریں پہلے اللہ پاک نے پہرا لگایا اور بتایا ہے کہ اہل ایمان کو ایسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سب باتیں ہیں، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، لہذا ان کے ازواج سے پاکیزہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نگاہوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا تعلیم امت کو فرما رہے ہیں۔ ایک ہے ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، باعتبار آنکھ بصارت نابینا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، آپ امہات المؤمنین کے پاس ہیں، جب آپ کے پاس دو اہلیہ محترمہ موجود ہیں، دو، آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے رہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں، تم لوگ پردے میں ہو جاؤ، تم لوگ پردے میں ہو جاؤ۔ تو امہات المؤمنین سے زیادہ امت کو سبق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ امت کی تعلیم کے لیے انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ نبی کے حکم کے بعد نافرمانی کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی۔ وہ تو وہ تھے جس پر جان قربان کی جا سکے، وہ تھے جو سب سے زیادہ چہیتے تھے، پسندیدہ تھے، محبوب تھے۔ امہات المؤمنین سے زیادہ نبی کو چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امہات المؤمنین نبی کی نافرمانی کرے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن امت کی تعلیم مقصود تھی۔ اسی لیے ان امہات المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ پہرا کہاں لگا رہے؟ مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، حکم وہی ہے اور آیت میں موجود ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ کیوں؟ یہ سبب تزکیہ ہے، یہ تمہارے نفوس کی پاکیزگی کا سامان ہے، اور جب تم نفسوں کو پاکیزہ کر کے لاؤ گے پھر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے لائے گا اللہ پاک کے پاس وہ کامیاب۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفوس کا تزکیہ نہ کرے اسے اعراض کر لے وہ آدمی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورہ الضحیٰ، سورۃ الشمس کے اندر اگر آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ قرآن نے ہمارے باطنی تربیت کے لیے کیسے کیسے اس کے اندر کمالات کو چھپا دیا اور بتایا ہے کہ دیکھو ایک ایمان والے کو اپنے اخلاق ایسے آراستہ کرنا ہے۔ دیکھیں زنا کی طرف جانا یہ شہوت کا افراط ہے، یہ شہوت کا افراط ہے اور یہ اخلاق میں ناپسندیدہ اور گراوٹ اور زنا اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہے۔ اور شادی کا انکار یہ جمود کہلاتا ہے۔ جمود جو ہوتا ہے اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے یا رہبانیت؟ علاج کرانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، رہبانیت کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کی اجازت نہیں۔ اب پھر درمیانی راستہ کیا ہے؟ آدمی اپنی اس ذاتی خواہش کی تکمیل جائز راستے سے طریق نبوی پر کرے، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ مزاج میں آج میں نے دوسری بات عرض کی، اور اگر نکاح نہ ہوا ہو یا نکاح ہو گیا ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نگاہیں غلط جانب نہ اٹھے، نگاہوں کو بچاؤ، دل میں تصورات برے نہیں آئیں۔ دل میں تصورات برے نہیں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ نمازوں میں ایک سوئی پیدا ہوگا، سکون اور قرار حاصل ہوگا، اور یہی ہمارے لیے سبب ہے تزکیہ قلب کا، اور یہ سبب ہے ہمارے تزکیہ نفس کا، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے کامیابی کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ تم اگر اس تربیت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہو تو اس نفس پر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے جس کو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا۔ اللہ کرے کہ اصول اخلاق حسنہ یعنی افراد اور تفرید سمجھ میں بھی آئے، اور اس سے بچ کر اعتدال کی روش اختیار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں، سن لیجیے۔ کل بروز ہفتہ 3 بجے دن جناب کاشف بھائی کے مکان پر خواتین کا اجتماع ہوگا، سبھی احباب سے اپنے خواتین کو استفادے کے لیے روانہ کرنے کی گزارش کی گئی۔ ایک چھوٹی بچی ہے جس کی طبیعت ناساز ہے، سبھی حضرات سے صحتیابی کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے، اللہ اس بچی کو صحت عافیت عطا فرمائے، سب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔